السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. اللہ، تو ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں کے طریقے پر چلا اور ہمیں ان کے ساتھ جمع فرما. فہم القرآن باسلوب السؤال والجواب، انڈرسٹینڈنگ قرآن اے کوسچن اینڈ آنسر اپروچ، یہ دورہ قرآن ہے بائے کیو این اے، سوال جواب کے ذریعے فہم قرآن سیریز میں آج ہم پارہ نمبر 10 پڑھ رہے ہیں. جاری ہے سورہ انفال اور پہلی آیت ہے 41، جو کہ اہم ترین معاملات، خاص طور پر مسلمانوں کو حاصل ہونے والے مال غنیمت، انفال اور مال فے، یہ تین اقسام ہیں جو مسلمانوں کو مختلف معاملات سے، کفار کے ساتھ لڑائی یا اس کے علاوہ اس طرح کی چیزوں سے جو مال ملتا ہے اس کی تقسیم کے حوالے سے ہے. تو فرسٹ کوسچن، مال غنیمت، انفال اور فے، ان کی تعریف اور تقسیم. غنیمت وہ مال ہے جو کفار سے جنگ کی صورت میں حاصل ہو، اور اس کی تقسیم سے متعلق سورہ انفال کی آیت 41 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فرمایا، جان لو کہ تم جو کچھ بھی غنیمت حاصل کرو تو بے شک اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور قرابت دار اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے. غنیمتم، غنیمت وہ مال جو کفار سے جنگ کی صورت میں حاصل ہو، اور اس کو کیسے خرچ کرنا ہے کہ اس کا پانچواں حصہ 1/5 اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور قرابت دار اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر. کل غنیمت کے پانچ حصے کیے جائیں گے، چار حصے ان لوگوں کو ملیں گے جنہوں نے جنگ میں شرکت کی، ان میں بھی جو پیادے ہیں، فٹ سولجر، انفینٹری مین، ان کو ایک حصہ، اور جو رائڈر ہیں، ہارس رائڈر وغیرہ، ان سواروں کو تین حصے ملیں گے، ایک اس کا اپنا اور دو حصے گھوڑے کے سواری کے. اور خمس، یعنی جو پانچواں حصہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قرابت دار اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے الگ کر لیا جائے گا. یہ بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان ہے، ورنہ پہلی امتوں میں تو اموال غنیمت حلال ہی نہ تھے بلکہ انہیں جلا دیا جاتا تھا. اور یہاں فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس سے معلوم ہوا کہ خمس کے مصرف پانچ ہیں. چار حصوں کی تو تقسیم بتا دی ہو، تو سولجرز میں جو ففتھ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ، آپ اپنی اور اپنی بیویوں کی ضروریات کے بعد عام مسلمانوں کی مصلحت میں خرچ کرتے تھے، مثلاً مجاہدین کے لیے اسلحہ، سواریاں، اسی طرح آپ کے بعد خلیفہ وقت جہاں مناسب سمجھے خرچ کرنے میں آپ کا جانشین ہوگا. یعنی اب اس طرح عمل ہوگا کہ جو امیر ہے، جو لیڈر ہے اور جو حاکم ہے، وہ اس کو تقسیم کرے گا. خمس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مال غنیمت میں سے کوئی ایک چیز، مثلاً کوئی ہتھیار یا گھوڑا سواری یا لونڈی، فیمیل سلیو، اپنے لیے رکھنے کا اختیار تھا. اسے صفیج کہتے ہیں، یعنی ایک اور ٹرم کا اضافہ کر لیں، صفیج. اللہ نے اس کی بھی اپنے رسول کو اجازت دی تھی. ولذی القربا، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں. اس میں آپ کے جد اعلیٰ عبد مناف کی اولاد چار قبیلے تھے، بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو عبد شمس اور بنو نوفل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے، مگر آپ نے ذوی القربا میں پہلے دو قبیلوں، یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب کو خمس میں سے حصہ دیا، اور بعد والے دو، یعنی بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو نہیں دیا. اور پوچھنے پر بتایا کہ بنو مطلب اسلام لانے سے پہلے بھی بنو ہاشم کے ساتھ رہے، جبکہ آخری دونوں قبیلے اس وقت مخالفت میں سرگرم رہتے تھے، اس لیے آپ نے مخالفین کو نہ دیا، یعنی عبد الشمس بن نوفل، اقربا ہونے کے باوجود بھی اسلام اہم ہے. ولیتامہ، وہ نابالغ بچے جن کے باپ فوت ہو چکے ہوں، اور والمساکین، وہ ضرورت مند جن کی آمدنی ضرورت سے کم ہو، وہ تو صحیح مگر اخراجات پورے نہ ہو سکتے ہوں۔ وابن السبیل، راہگیر، مسافر، رہا کے خمس یعنی پانچواں حصہ تقسیم کیسے ہوگا؟ کیا سب کو برابر دیا جائے گا یا حسب ضرورت خرچ کیا جائے گا؟ تو امام مالک اور اکثر سلف رحمہم اللہ کا خیال ہے کہ امام یا خلیفہ اسلام کو یہ اختیار ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی مصلحت، مثلا جہاد کی تیاری، اسلحہ کی خریداری وغیرہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس طرح چاہے تقسیم یا خرچ کرے۔ یہی خلفائے اربع رضی اللہ عنہم کا عمل رہا ہے۔ نسائی کی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کی کوہان سے دو انگلیوں میں تھوڑی سی پشم پکڑی، نہیں وہ جو کوہان کے اوپر سے نرم ملائم سے بال ہوتے ہیں، لوئیں روئیں کہیں، انہیں پکڑا، پھر فرمایا میرے لیے فے یعنی غنیمت میں سے کچھ نہیں، حتیٰ کہ یہ پشم بھی نہیں، مگر پانچواں حصہ، اور وہ پانچواں حصہ بھی تم ہی میں لوٹایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم ہی رکھتے اور اس کو سارا تقسیم کر دیتے۔ یہ تو ہے مال غنیمت۔ اب ہے مال فے۔ یہ ان اموال کو کہا جاتا ہے جو جنگ کے بغیر دشمن سے حاصل ہوں، بغیر لڑے دشمن کا جو مال ملتا ہے وہ فے کہلاتا ہے۔ ان کی تقسیم کا طریقہ سورہ الحشر میں ہے، ما افاء اللہ علی رسوله من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ جو کچھ بھی اللہ نے ان بستیوں والوں سے اپنے رسول پر لوٹایا تو وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور قرابت دار اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے۔ تو اس آیت میں جو اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو اموال بھی جنگی کاروائیوں کے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائیں وہ بیت المال کی ملکیت تصور ہوں گے، ان میں سے مجاہدین کو کچھ نہیں ملے گا۔ ظاہر ہے کہ جہاد تو ہوا نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کی محنت کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ اس اجتماعی قوت کا نتیجہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی امت اور اس کے قائم کردہ نظام کو عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا یہ اموال اموال غنیمت سے بالکل جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں، انہیں اموال فے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اموال فے میں جزیہ اور خراج کی آمدنی بھی شامل ہے۔ جزیہ وہ مالی ٹیکس جو اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہریوں یعنی اہل ذمی سے لیا جاتا ہے، مسلم حکومت پروٹیکشن دیتی ہے اور اس کے بدلے میں جو ٹیکس وصول کرتی ہے وہ جزیہ کہلاتا ہے، انہیں جان و مال کا تحفظ دیا جاتا ہے۔ جبکہ خراج وہ محصول جو زرعی زمین پر عائد ہوتا ہے، لینڈ ٹیکس، مفتوحہ زمینوں کی پیداوار پر جو لینڈ ٹیکس ہوتا ہے اس کو خراج کہتے ہیں۔ جزیہ، پول ٹیکس، پروٹیکشن ٹیکس، جبکہ خراج یہ لینڈ ٹیکس پر ہوتا ہے یعنی زمین پر، یہ بھی اموال فے میں شامل ہیں ایک اسلامی ریاست کو غیر مسلموں سے جو حاصل ہوتا ہے۔ ان کی تقسیم کا مکمل اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور آپ کے بعد یہ اختیار مسلمانوں کے امیر کو حاصل ہوتا ہے جسے وہ اللہ کی مقرر کردہ مددات یعنی جو بجٹ کیٹیگریز ہیں، ایکسپنس آئٹمز ہیں، ان میں استعمال کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اموال فے کی وہ مددات بھی بیان فرما دی جہاں انہیں خرچ کیا جائے گا۔ یہ وہی ایکسپنس آئٹمز، یہ وہ خرچ کی جگہ ہیں جہاں اموال غنیمت کا خمس یعنی غنیمت کا ون ففتھ خرچ ہوتا ہے، تو اموال فے کا خمس نہیں بلکہ پورے کا پورا انہی میں خرچ کیا جائے گا۔ اسے سمجھ لیجئے، جس میں غنیمت کا ففتھ خرچ ہوتا ہے اموال فے پورا وہیں خرچ ہوتا ہے، سیم کیٹیگریز ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے سورہ انفال آیت 48، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، یہ قول کس کے بارے میں ہے؟ آیت اور ترجمہ دیکھیں تو بات سمجھ آ جاتی ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے اور کہا آج تم پر لوگوں میں کوئی غالب آنے والا نہیں اور یقیناً میں تمہارا حمایتی ہوں، پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا اور اس نے کہا بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ یہ شیطان کا قول ہے، اور مراد سراقہ بن مالک یا ان کے مددگار جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ جار یہاں مجیر، معین، ناصر یعنی حمایتی، مددگار کے معنی میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ قریش اور بنو کنانہ کی باہمی دشمنی تھی اور انہیں ان کی طرف سے خطرہ تھا کہ وہ پیچھے سے ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ شیطان ان کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، اپنی حمایت کا یقین دلایا کہ میں اور میری قوم لشکر تمہارے ساتھ ہے، لیکن جب بدر میں مسلمانوں کے ساتھ جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کو دیکھا تو الٹے پاؤں یہ الفاظ کہتا ہوا بھاگ گیا جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، شیطان پہلے چیزوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے اور پھر جب اللہ کی رحمت اور نصرت کے اثار دیکھتا ہے تو دم دبا کے بھاگ جاتا ہے اور فتح اسلام اور مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ انسانی شکل میں آیا یا دل میں وسوسہ ڈالا، یہ دونوں احتمال ہیں۔ البتہ یہاں جو ہے نا قالا کہ انی جار لکم، اس نے کہا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسانی شکل میں ہی آیا تھا۔ وقال انی بری منکم، اور وقال لا غالب لکم الیوم من الناس و انی جار لکم، معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسانی شکل میں آیا تھا۔ اور یہ واقعات تو صحیح احادیث سے ثابت ہیں کہ وہ انسان کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے الانفال آیت 60 سے متعلق۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، قوہ اور رباط الخیل، اس کی تفسیر۔ اس حکم سے سوار فوج کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ قوہ اور رباط الخیل، اس میں آج کے حساب سے فوجی گاڑیاں، ٹینک، بکتر بند گاڑیاں، جنگی جہاز، سمرین، آبدوزیں، بحری بیڑے، جاسوسی کے آلات اور ادارے، اور اسی طرح خفیہ ایجنسی، ذرائع، اعلام کے ذرائع سب آ جاتے ہیں۔ مگر ان سب کے باوجود قیامت تک جنگ میں گھوڑوں کی ضرورت اور اہمیت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یعنی آل دو کے یہاں خیل کا لفظ ہے، تو خیل اٹ سیلف امپورٹنٹ ہے، جبکہ باقی سب چیزیں بھی اس میں شامل ہیں۔ اور جو کام یہ مبارک جانور سر انجام دے سکتا ہے، دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم میں فرمان ہے، یہ گھوڑے، ان کی پیشانیوں میں قیامت کے دن تک خیر باندھ دی گئی ہے، اجر اور غنیمت بھی۔ اس لیے مسلمانوں کو ڈرائیور، پائلٹ، ملاح، باہری مجاہد، تیراک اور غوطہ خور ہونے کے ساتھ ساتھ گھڑ سوار ہونا بھی لازم ہے۔ اور آپ گھوڑے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آج بھی گاڑیوں کی جو پاور ہے، انجن پاور، ہارٹ سی سی سے کاؤنٹ کی جاتی ہے، نام لیا جاتا ہے، ہارٹ سی سی یہ بائک، یہ گاڑی، اس کا انجن کتنا ہے، تو ہارٹ سی سی پاور شو ہوتی ہے۔ سورۃ توبہ شروع ہوتی ہے اس بارے میں، توبہ کا تعارف، وجہ تسمیہ اور اس کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں۔ مفسرین نے اس سورت کے متعدد نام ذکر کیے ہیں، زیادہ مشہور توبہ اس لیے کہ اس میں بعض مومنین کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، دوسرا براءہ، اس میں مشرکوں سے برات کا عام اعلان ہے۔ پوری کی پوری سورت مدنی ہے جو فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ چونکہ سورۃ توبہ اور انفال میں ذکر ہونے والے واقعات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے ان دونوں سورتوں کو ایک سورت کے حکم میں رکھا گیا، اور ان دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ پھر سب سے اہم بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نہیں لکھی۔ اور یہ سبع طوال، 7 لمبی سورتوں میں سے 7ویں سورت ہے، اور یہ لمبی سورتیں ہیں تو اس لحاظ سے سورۃ فاتحہ کو نکال دیں، بقرہ سے شروع کریں، تو انفال اور توبہ کو ایک شمار کریں، تو یہ 7 سورتیں ہوتی ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اخذ السبع الاول من القرآن فهو حبر، جس نے قرآن کی یہ پہلی 7 سورتیں حاصل کر لیں وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ اللہ ہمیں ان کا فہم نصیب فرمائے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، مشرکوں کے ساتھ عام براءت کا اعلان کب اور کیسے ہوا؟ براءت من اللہ ورسولہ، اللہ نے اس آیت میں ان تمام معاہدوں کی تنسیخ کا اعلان فرمایا جو مسلمانوں نے مشرکوں سے کیے تھے۔ منسوخ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین ان عہد ناموں کو بار بار توڑ دیتے تھے اور ان کی شرائط کو پورا نہیں کرتے تھے، خصوصاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد تبوک گئے تو کفار نے سمجھا کہ مسلمان رومیوں کی طاقت کے مقابلے میں فنا ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کیے ہوئے کسی عہد کا لحاظ نہ رکھا، نہ باہمی رشتہ داری کا۔ اس لیے 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زیر امارت حج کے دن 10 ذی الحجہ یوم النہر کو میدان منا میں دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگوں کی موجودگی میں اعلان ہوا، اور کئی آدمی مقرر کیے گئے جنہوں نے اس مجمع کے ہر مقام پر پہنچ کر بلند آواز کے ساتھ ہی اعلان کیا، آج کے بعد مشرکوں کا مسلمانوں سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی اسلام کی خوبصورتی ہے اور عہد کی پاسداری ہے کہ توڑتے ہوئے اعلان کر کے بتا دیا، نہ کہ مشرکوں کی طرح عہد کے باوجود پیچھے سے چھپ کے وار کیا اور ظاہر وعدہ اور پیچھے سے خنجر گھونپا۔ اسلام اگر وعدہ توڑتا ہے، حملہ ہوتا ہے، تو پہلے بتا دیتا ہے کہ وعدہ ختم، یعنی اوپن وار، کھلم کھلا جنگ۔ نیکسٹ کوسچن ہے، 4 اشہر، جو 4 مہینے مہلت کا ذکر سورۃ توبہ آیت 2 میں آیا ہے، تو اس سے کون سے مہینے مراد ہیں اور مشرکوں کو یہ مہلت دینے میں کیا حکمت تھی؟ سورۃ توبہ آیت 2 دیکھیں، فسیحوا فی الارض 4 اشہر، تو اس سرزمین میں 4 ماہ چلو پھرو۔ یہ جو مہلت دی، اس کی ابتدا 10 ذی الحجہ یوم النہر سے ہی ہوئی جب اعلان ہوا، اور 10 ربیع الثانی کو یہ مدت ختم ہو گئی، یعنی 10 سے 10 تک 4 ماہ۔ اس مہلت کا مقصد انہیں اپنے بارے میں سوچنے سمجھنے کا موقع دینا کہ یا تو مسلمان ہو جائیں یا سرزمین عرب سے باہر کسی ملک میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ اگر وہ اس کے بعد بھی باقی رہیں تو انہیں پکڑ کر، گھیر کر، گھات لگا کر، جیسے بھی ممکن ہو قتل کر دیا جائے۔ یہ 4 ماہ کی مدت ان لوگوں کے لیے تھی جن سے معاہدے کی مدت 4 ماہ سے کم باقی تھی، یا معاہدہ تو زیادہ تھا مگر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تھی، یا مدت کی تعین کے بغیر معاہدہ تھا۔ البتہ وہ قبائل جن سے کسی خاص مدت تک معاہدہ تھا اور انہوں نے معاہدے کی کسی قسم کی مخالفت بھی نہ کی تھی، ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ سبحان اللہ، اسلام کا انصاف دیکھیں۔ سورۃ توبہ آیت 4 ہے، اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ یہاں ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم وعدہ خلافی اور عہد کی جب پامالی کرتے ہیں تو ہمارا اسلام کہاں ہوتا ہے؟ یہ تو دشمنوں کے ساتھ معاملے کا حکم ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، الحج الاکبر، اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ عام طور پر کہتے ہیں نا کہ جمعے کے دن یوم عرفہ ہو تو حج اکبر ہے۔ حج اکبر کا دن یوم النہر قربانی کا دن ہے، ہر حج میں، ہر سال، یہ نہیں کہ صرف جمعے کا دن۔ اور حج اکبر اس لیے کہتے کیونکہ لوگ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے، عرب عمرہ کو حج اصغر کہتے تھے، اس لیے حج کو حج اکبر، اور یوم الحج الاکبر یوم النہر، کیونکہ حج کا ایک اہم شعار اس دن ہوتا ہے، قربانی کا دن، حج اکبر کا دن یوم النہر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سال 10 ذی الحج کو اعلان کرایا تو حجۃ الوداع، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، کسی مشرک نے حج نہیں کیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو اس حج کو حج اکبر کہتے ہیں جو جمعے کے دن آئے، ان کی بات درست نہیں ہے، بلکہ ہر حج ہی حج الاکبر ہے، اور حج مبرور تب ہوتا ہے جب وہ فسق و فجور، نافرمانی اور اس کے بعد گناہوں کی زندگی سے پاک ہو۔ تثلیث، وحدت الوجود اور حلول کے عقائد کی تعریف، باطل عقائد اور نظریات ہیں تو ان کا علم ہونا چاہیے اور ان کا حکم بھی معلوم ہو۔ تثلیث یعنی 3 خدا ماننا، حلول کسی انسان یا مخلوق میں اللہ کا اتر آنا، یا اتحاد کسی انسان کا خدا بن جانا، ان سب کو قرآن نے کفر قرار دیا ہے۔ جیسے سورہ مائدہ میں آیا، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، بے شک یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ جو شخص ہر چیز ہی کو اللہ قرار دے، ہر میں اللہ کا نعرہ لگائے، وحدت الوجود کو معرفت قرار دے، اس کے کفر میں کیا شک ہے؟ اسی طرح اب اگر کوئی مسلمان بھی عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ ہی تھے، یا اس کے نور کا ٹکڑا تھے، یا اولیاء میں اللہ اتر آتا ہے، یا ترقی کر کے ولی بھی اللہ بن جاتا ہے اور اس کے اختیارات کا مالک بن جاتا ہے، اس لیے وہ ان الحق، میں ہی حق یعنی اللہ ہوں کا نعرہ لگاتا ہے، اور سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بڑی ہے کہتا ہے، تو یہ مسلمان بے شک کہلاتا رہے، حقیقت میں یہود و نصارہ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ ہندوؤں کے کروڑوں خداؤں کے عقیدے اور اس کے عقیدے میں پھر کیا فرق ہوا؟ پھر وہ اپنے آپ کو تصوف، معرفت یا طریقت کے پردوں میں چھپائے، حقیقت میں وہ اللہ کی تمام شریعتوں، رسولوں، کتابوں اور ان کے احکام کا منکر ہے، جس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ تقدس کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ تو تثلیث، وحدت الوجود اور حلول، یہ باطل نظریات اور عقائد ہیں۔ ثانی اثنین اور لصاحبہ، ان کا مصداق کون ہے؟ آیت پڑھیے، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ یہاں ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اس سے مراد پہلا ہے۔ ثانی اثنین میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، اور اکثر دینی منصبوں اور عہدوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر وہی فائز رہے۔ سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس پر بہت سے جلیل القدر صحابہ مسلمان ہوئے۔ جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہوئے۔ مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت تاکیدی حکم کے ساتھ اور کسی بھی دوسرے کی امامت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے بعد آپ کے قائم مقام کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پر کھڑے ہوئے، پھر آپ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اس طرح اول و آخر صدیق اکبر کو دوسرا ہونے کا شرف حاصل رہا۔ لصاحبہ، یہاں صاحب، ساتھی ہونے کا شرف بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ صاحب کا لفظ اصل میں اکثر اوقات ساتھ رہنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے بیوی کو بھی صاحبہ کہتے ہیں۔ جیسے سورۃ الانعام آیت 101 ہے، ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحب رسول یعنی آپ کے خاص ساتھی اور یار غار ہونے کا منکر ہے، وہ در حقیقت قرآن کا منکر ہے۔ یعنی واضح اور ایک نہیں کئی ثبوت ہیں آپ کے صاحب ہونے کے۔ اگلا کوسچن ہے، چونکہ سورۃ التوبہ آیت 60 مصارف زکوٰۃ سے متعلق ہے، تو مصارف زکوٰۃ کیا ہیں؟ یہ للفقراء والمساکین، یعنی پہلے فقراء پھر مساکین، اور فقیر کی حالت اس شخص کی سی ہے جن کے پاس کچھ نہیں، اور مسکین وہ ہے جس کی آمدنی اس کی ضروریات سے کم ہے۔ نمبر 3 والعاملین، عاملین سے مراد حکومت کے وہ اہلکار جو زکوٰۃ و صدقات کی وصولی اور تقسیم اور اس کے حساب کتاب پر معمور ہوں۔ نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، مؤلفۃ القلوب، ایک تو وہ کافر ہے جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہو اور اس کی امداد کرنے پر امید ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، دوسرے وہ نو مسلم افراد ہیں جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہو، تیسرے وہ افراد بھی جن کی امداد دینے کی صورت میں امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے۔ یہ جسٹ اسلام اور مسلمانوں کو پاورفل کرنے والے سورسز نمبر 4 ہیں۔ اور نمبر 5 وفی الرقاب، گردنیں آزاد کرانے میں، بعض علماء نے اس سے جیلوں اور عقوبت خانوں میں ناحق قیدی بھی مراد لیے ہیں۔ والغارمین، غارمین سے ایک تو وہ مقروض مراد ہیں جو اپنے اہل و عیال کے نان نفقہ اور ضروریات زندگی فراہم کرنے میں لوگوں کے زیر بار ہو گئے اور ان کے پاس نقد رقم بھی نہیں ہے اور ایسا سامان بھی نہیں ہے جسے وہ بیچ کر قرض ادا کر سکیں، یعنی مقروض۔ دوسرے وہ ذمہ دار اصحاب ضمانت ہیں جنہوں نے کسی کی ضمانت دی اور پھر وہ اس کی ادائیگی کے ذمہ دار قرار پا گئے، یا کسی کی فصل تباہ یا کاروبار خسارے کا شکار ہو گیا اور اس بنیاد پر وہ مقروض ہو گیا۔ ان سب افراد کو زکوٰۃ کی مد سے امداد کرنا جائز ہے۔ نمبر 7 وفی سبیل اللہ سے مراد جہاد، یعنی جنگی سامان، ضروریات، اور مجاہد چاہے وہ مالدار ہی ہو، اس پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہیں۔ اسی طرح بعض علماء کے نزدیک تبلیغ و دعوت بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے، کیونکہ اس سے بھی مقصد جہاد کی طرح اعلائے کلمۃ اللہ ہے۔ اسی طرح مسجد، مدرسہ، یہ بھی شامل ہیں کیونکہ فی سبیل اللہ ہیں، تو یہ ان جنرل ہے۔ نمبر وار آپ ترتیب کے ساتھ آپ دیکھیں، پہلے جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ، اب ظاہر ہے وہ تو ہے نہیں، باقی جتنے بھی وہ سورس، وہ کام، وہ چیزیں، وہ لوگ جو اسلام کی اللہ کی راہ میں سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، مسجد مدرسہ کی صورت میں طالب علموں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز ہے، فی سبیل اللہ جو ہیں، وابن السبیل، ابن السبیل سے مراد مسافر، اگر کوئی مسافر سفر میں امداد کا مستحق ہو گیا ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں یا وطن میں صاحب حیثیت ہو، اس کی امداد زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، کس غزوہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا اور عمر رضی اللہ عنہ نے نصف مال پیش کیا اللہ کی راہ میں؟ غزوہ تبوک ہے یہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈز کی اپیل کی تو بڑے بڑے مالدار منافقین ہاتھ سکیڑ کر بیٹھے رہے، لیکن مخلص اہل ایمان چندہ لانے لگے، منافقین ان پر بہت باتیں کرنے لگے، کوئی تھوڑا لاتا تو اسے کہتے اس کی کیا ضرورت، مذاق اڑاتے، کوئی زیادہ لاتا تو ریاکار کہتے۔ یہ وہ موقع تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنا نصف مال لے آئے اس خیال سے کہ اگر بڑھ سکا تو آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، جب ابو بکر آئے تو گھر کا سارا مال لے آئے۔ یہ ترمذی کا حوالہ ہے۔ اگلا کوسچن اسی سے متعلق تیسرے خلیفہ کا ہے، عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک پر کتنا مال پیش کیا؟ یہ بھی ترمذی کے ہی حوالے سے ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے 1000 دینار لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں رکھ دیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے 2 مرتبہ فرمایا، آج اس عمل کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں انہیں نقصان نہیں پہنچے گا، وہ عمل انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ ذرا خود چیک کر لیں کہ دینار کی، اکثر میں کلاس میں بتاتی رہتی ہوں، 1 دینار کی کتنی ویلیو ہے، اور پھر اسی حساب سے آپ دیکھیں کہ یہ آج کے حساب سے کتنا مال بنتا ہے۔ اس وقت اتنا مال خرچ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تو بنتی ہے۔ آگے دعائیں ہیں کچھ، تالیف قلب کی دعا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك آمين۔ اس بارے میں مسجد کا ذکر آیا تو مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا، اس میں خاص طور پر اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور مسجد سے نکلتے وقت اللہم انی اسألوک من فضلک، یہ یاد کر لیجئے۔